أبا عبد الله، يا أبا عبد الله.
كيف حالكم بالاحتفال مع تحيي بارحة مهر نادي الشهيدان كربلاء باقي رهن امام زمین پر حسین کا لیکن کسی کا رزیز نہ چل سکا عباس نامور کے نو سے بھلا ہوا اب بھی حسین نیت کا علم کو کھلا ہوا
جہاں مصائب زیادہ ہوتے ہیں، لہذا اچھا یہ ذہن میں رہے کہ مصیبت اور مصائب جو جمع کا صیغہ, اگر مصائب کو آپ لیں مصیبت کو لیں تو یہ کسی شیطان کی طرف سے, کسی شیطان کے نمائندے کی طرف سے آنے والی آزمائش کو نہیں کہا جاتا, بلکہ مصیبت کہا اس کیفیت کو جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو. یہ بھی ذہن میں میرے بچوں کے رہے کہ اگر مصیبت بری شے ہوتی, دقت چاہوں گا جملے پر, ممبر کا جملہ عرض کر رہا ہوں, اگر مصیبت بری شے ہوتی تو اللہ نے طے کر رکھا ہے کہ ہر برائی کو اہل بیت سے دور رکھے گا. ضرورت پڑیں گے محمد اللہ علیہ وسلم. مصیبت بری شے نہیں ہے, مصیبت در حقیقت ایک آزمائش کا نام ہے, ایک ابتلا کا نام ہے, ایک امتحان کا نام ہے, اور ہر ایک سے امتحان اس کی حیثیت کے مطابق لیا جاتا ہے. جو اب دیکھیے آپ, حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے, بھائیوں نے کنویں پھینک دیا. حضرت ابراہیم کے ہاں حضرت اسماعیل منت و مرادوں کے بعد آئے, کہا اسی اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ, تب تو آزمائش ہوگی, تب تو امتحان ہوگا. جی مولا علی غیرت مند بہت تھے. ایک یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا, 3 دن کھانا نہیں کھایا. امام حسن کے ہاں حیا کمال پر تھی, امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی, امام سجاد کا بدن مبارک نازنین تھا, امام سجاد کا بدن مبارک نازنین بدن تھا. لہذا امتحانات ہر ایک کے مزاج کے مطابق ہیں. میرا امتحان کیا ہے, آپ کا امتحان کیا ہے, ہم سب کے امتحان ہماری حیثیت کے مطابق ہیں. آیہ کریمہ کا ترجمہ سنیے گا اور پھر اپنے مضمون کو آج پہلی منزل سے گزاروں گا. ارشاد حضرت احدیت ہے, کل کی مجلس میں اور آج کی مجلس میں بیٹھنے والوں کا ثواب یقیناً ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے جو اس کیفیت میں مجلس نہیں کر رہے. اللہ ہر ایک کو اس کی محنت کے بدلے میں عوض دیتا ہے. یہ آج کی مجلس اور کل کی بھی اسی طرح کی کچھ تعداد آپ کی آج نسبتاً زیادہ ہے, اور یہ عہد بھی اپنے آپ سے کرتے جائیے کہ اگر موسم کیسے ہی رہے, کیونکہ پیش گوئی پورے عشرے میں کچھ اسی طرح کی ہے, تو یہ ثابت کیجئے کہ ہم موسموں پر چلنے والے لوگ نہیں ہیں, بلکہ موسم کا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں, اور اسے اپنے لیے رحمت الہی کا عنوان قرار دیں گے. ارشاد حضرت احدیت, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, ترجمہ سنیے گا, جو علم آ جانے کے بعد, من بعد ما جاءک من العلم, جو علم آ جانے کے بعد بھی کٹ حجتی کرے, ضدیت کرے, بحث کرے, مباحثہ کرے, تسلیم نہ کرے, دلیل آ جانے کے بعد دلیل نہ ہونے پر بھی ضد کر رہا ہو, یہ ذہن میں رہے کہ اللہ ضدیوں کو پسند نہیں کرتا. ہاتھوں برہانکم ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو, اگر تم بات صحیح کر رہے ہو تو دلیل لے کر آؤ. ہم سب کو اپناؤ, دلیل ہونا چاہیے, دلیل سے بات ہونی چاہیے. کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک جملہ کہا تھا کہ ہم اپنے مخالفوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں, اسلحہ زور زبردستی دھوس جی دہشت گردی شدت پسندی یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے, ہمارے حق میں تو مظلوم ہونے کے ناطے ہی اچھا رہے گا, لیکن یہ تمہارے فائدے کی بات نہیں ہے. ایک بہت بڑے مفتی صاحب ہیں, اکثر ملاقاتیں ہوتی ہیں, میں نے ان سے کہا اپنے دوستوں سے کہیے کہ ہمارے خلاف جو انہوں نے اسلحہ اٹھایا ہوا ہے اسے رکھ دیں, اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ آپ اپنے دوستوں سے کہیے کہ اسلحہ رکھ کر ہمارے خلاف قلم اٹھائیں. آپ جملہ محسوس کیجئے گا, مولانا نے فوراً مفتی صاحب نے فوراً کہا بڑے جگر کی بات کر رہے ہیں, بڑے حوصلے کی. میں نے کہا نہیں, ان سے کہیے ہمارے خلاف کتابیں لکھیں, ہمارے خلاف مقالے لکھیں, قلم تو اٹھائیں, ہمارے اوپر اعتراض کریں, کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو, کیوں کرتے ہو، مجلس کیوں کرتے ہو، یہ جلوس کیوں نکالتے ہو، یہ کیوں 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 کا جذبہ اللہ نے عطا کیا ہے؟ تم پوچھو ہم سے، ہم پر اعتراض کرو، ہم پہ شبہ ڈالو، ہمارے خلاف لکھو کہ اللہ کے مولانا بڑے جگر کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، میں پیغام آگے پہنچاؤں گا، مگر یہ آپ بات کیسے کر رہے ہیں؟ میں نے کہا مولانا ایک جملہ بس آپ کو ہدیہ کر دوں، سوال کا ہونا عیب نہیں ہے، جواب کا نہ ہونا عیب ہے۔
جس طرف تو
تعلیم اور تفاہم کا پہلو، پہلے ہی نیت یہ کر کے بیٹھو کہ سمجھنا ہے یا سمجھانا ہے۔ چلو پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور الحمدللہ ماضی میں بھی یکسر میں انکار نہیں کر رہا کہ ایسا ہی ہوتا تھا اور ایسا نہیں ہوتا تھا، نہیں، جدید مناظرے کا جو تقاضا تھا وہ بھی پورا ہوتا تھا، لیکن ابھی بھی جو پچھلے دنوں کچھ مناظرے ہوئے پاکستان کے اندر، سنی کے ہوئے، بریلوی دیوبندی کے ہوئے، سلفی اور بریلوی کے ہوئے، شیعہ کے ہوئے، شیعہ سنی کے ہوئے، یہ جو مناظرے مسلسل چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں کچھ جدید مناظروں کی جھلک محسوس ہو رہی ہے لیکن کچھ قدیم مناظروں کا بھی اثر باقی ہے۔ تو مناظرہ ایک فطری مسئلہ ہے، قرآن کی آیات اس پر موجود ہیں، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے دلیل لے کر آؤ، اگر تم صحیح ہو، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، دلیل لاؤ یا ہماری مانو یا ہم سے منو، ہماری مانو یا ہماری ہمیں منواؤ، یعنی منواؤ یا ہماری مانو، یہ مناظرے کے بنیادی اصول ہیں۔ نبی مکرم سے جو مناظرہ ہو رہا تھا، بہت دیر لگا دی میں نے اس بات کے کرنے میں، وہ نبی مکرم سے مناظرہ ہو رہا تھا نصارائے نجران کا، وہ مناظرہ کیا تھا، بحث کا عنوان کیا تھا؟ سرکار کے ساتھ جو بحث ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ، اور نبی یہ فرما رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، تو حضرت عیسیٰ کے ابن اللہ ہونے پر بحث تھی۔ تثلیث کا نظریہ رکھنے والے لوگ اور تین اللہوں کو ماننے والے لوگ کھڑے تھے اس کے سامنے جو وحدہ لا شریک کو مانتا ہے، جو پیغام یہ دے رہا ہے کہ وہ اللہ کہ جس کا میں پیغام لے کر آیا ہوں، جس کا میں مبلغ ہوں، جس کا میں رسول ہوں، وہ نہ جہت بردار ہے، نہ ترکیب پر مشتمل ہے، اور نہ ہی وہ اشاروں میں آ سکتا ہے۔ اللہ کی وحدانیت اس کے بسیط ہونے کے ذریعے سے نبی سمجھا رہے ہیں، وہ بسیط ہے، وہ مرکب نہیں ہے، وہ جہتوں میں دیکھ، مثلا میرا یہ سیدھا ہاتھ ہے، یہ الٹا ہاتھ ہے، تو سیدھا یہاں ہے، الٹا یہاں ہے، یہ جہت ہو گئی سیدھے کی، یہ جہت ہو گئی الٹے کی، یہ سمت ہو گئی سیدھے ہاتھ کی، یہ سمت ہو گئی الٹے ہاتھ کی، تو سمتوں میں جو تقسیم ہو جائے وہ جہتوں میں تقسیم۔ اللہ کعبے میں ہے، توجہ جاؤں گا، اللہ مکے میں ہے، اللہ کراچی میں ہے، اللہ کراچی میں نہیں ہے، آپ کہیں گے ہاں، ذرا ساتھ دیجیے میرا، میں نے کہا اللہ کراچی میں ہے، سارا مجمع کہے گا کہ نہیں، میں محدود کیسے کر سکتا ہوں کراچی میں، اور میں نے کہا اللہ کراچی میں نہیں ہے، سارا مجمع کہے گا ہاں ہے۔ بھائی اللہ کے بسیط ہونے کو میرا میرا کم سے مجمع سمجھنے کی کوشش کرے، اللہ مکے میں ہے، نہیں اللہ مکے میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ سب جگہ ہے، اور میں کہوں اللہ مکے میں نہیں ہے، آپ کہیں گے ہاں ہے، یعنی میں اگر اس بات میں کہوں گا تو یہ خلاف توحید، اور اگر میں نفی میں کہوں گا تو یہ اس بات ہے توحید۔ پروردگار عالم کو جہتوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور میں مزاجوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک جملہ کہہ دوں، بعض لوگ مکے میں جا کے اللہ کو تلاش کرتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈ رہا ہے تو اپنے من میں تلاش کرو، سلام پڑھے محمد والے محمد پر۔ پروردگار عالم کسی جہت کے اندر نہیں ہے، وہ ترکیب کا عنوان نہیں رکھتا، وہ مرکب نہیں ہے، وہ مرکب نہیں ہے، توحید شناس مجمع بیٹھا ہے اور نہج البلاغہ پڑھنے والے لوگ بیٹھے، مولا علی وجہ اللہ ہے، مولا علی کا چہرہ وجہ اللہ نہیں ہے، پورا علی وجہ اللہ ہے، توجہ چاہوں گا، مولا علی ید اللہ ہے، مولا علی کا ہاتھ ید اللہ نہیں ہے، مکمل علی ید اللہ ہے، علی عین اللہ ہے، علی کی آنکھیں عین اللہ نہیں ہے، علی کا وجود عین اللہ ہے، لہذا یہ پیچھے بھی ایسے ہی دیکھیں گے جیسے آگے دیکھتے ہیں، یہ جاگتے میں جیسے دیکھتے ہیں ایسے سوتے میں بھی دیکھیں گے، اس لیے کہ اللہ کی آنکھ بحث یہ نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، بحث وجود الہیہ پر نہیں ہے، بحث توحید پروردگار پر، تثلیث کے نظریے کو نبی رد کر رہے ہیں. قاضی ابن اللہ ہے حضرت عیسیٰ ابن اللہ، نبی نے فرمایا ماذا اللہ، دلیل لاؤ، دلیل لاؤ، تمہارے پر دلیل کیا ہے؟ کہنے لگے عیسیٰ کا باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے. نبی مکرم نے اس دلیل کو دلیل نقضی، اہل علم بیٹھے صاحبان دقت بیٹھے، دلیلوں کی دو قسمیں موٹی تھی، یا دلیل نقضی ہے یا دلیل حلی ہے، یا آپ ایک دلیل پر ایک دلیل لے کر آئے اسے کہیں گے دلیل حلی، اور آپ ان کی دلیل کو توڑ دیں تو یہ خود دلیل ہے مگر یہ دلیل نقضی ہے. جو سامنے والا مخالف آپ کو دلیل دے آپ اس دلیل کو توڑ دیں، دلیل ہی نہ رہنے دیں. آپ نے تو کوئی دلیل نہیں دی مگر ان کی دلیل کو توڑ دیا، یہ بھی ایک دلیل ہے، مگر اس دلیل کو کہتے ہیں دلیل نقضی. اور ایک مرتبہ نہیں، ان کی دلیل کو آپ نے مان لیا، اب ان کی دلیل پر دلیل دے رہے ہیں تو یہ دلیل حلی ہے. نبی نے دلیل نقضی یہ دی، کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کے باپ نہیں ہے، بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں. تو نبی مکرم نے نقضی دلیل یہ دی کہ اگر یہی دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ کے آئے ہیں تو حضرت آدم کی تو ماں بھی نہیں ہے. کیا تم قائل ہو حضرت آدم کے ماذا اللہ ابن اللہ ہونے کے؟ درود پڑھیں محمد والے محمد. اور آپ ایک اور دلیل انہوں نے دی، مجھے تسلی دیجیے کہ آپ مجھ سے میرے مضمون سے متفق ہیں. دوسری بات انہوں نے کی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اس لیے کہ اللہ کے عبد ہیں. کیا کہا تھا حضرت عیسیٰ؟ اچھا، اس کا انکار تو کر نہیں سکتے تھے کہ جب گود میں آئے تھے تو کہا تھا اس وقت کے کابل احبار نے، یہودی علماء نے، کہ اے مریم تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، یہ بچہ بغیر باپ کے کیسے آ گیا؟ تم تو قدیسہ ہو، تم تو مقدسہ ہو، تم تو قدسیہ ہو، تم بغیر شوہر کے بچے کو کہاں سے لے آئیں؟ اور وہاں اللہ نے چھپ کر روزہ رکھنے کا جناب مریم کو حکم دیا تھا، مریم تمہارا کام خاموش رہنا ہے، اللہ جسے معصوم بنا کر بھیجتا ہے اس کی عصمت کا انتظام بھی خود کرتا ہے، لہذا تمہارا یہ کام نہیں ہے، یہ کام تو میرا ہے، میں نے تمہیں بنا کر بھیجا ہے نا، تو میں ہی تمہاری حفاظت بھی کروں گا. تمہارا کام تو صرف اتنا ہے کہ تم خاموش رہو، پھر دیکھو گے منظر کیا بنتا ہے. اور اگر زیادہ بات کرے تو اسی بچے کی طرف اشارہ کر دینا کہ اس سے پوچھ لو. تو مجھے چاہوں گا جانے کے نامی مجلس کی مجمع بیٹھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے تکرار بڑھائی تو حضرت مریم نے فاشارت الیہ، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا. وہ کہتے ہیں کیا ہوا؟ تو اشارہ کر رہی تھی. کہنے لگے کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس سے بات کریں؟ تم تو جواب دے نہیں رہے ہو، اس سے بات کریں؟ کیسا تو کر لیں، ہم اس سے کیسے بات کریں؟ من کانا فی المہد صبیا، جو بھی گہوارے کا بچہ ہے. آپ نے دیکھ لیا نا کہ جو نبی اور امام کو اپنے جیسا مانتا ہو پھر اسے ایسی منہ کی کھانی پڑتی ہے کہ تاریخ بشریت میں ایک علیحدہ عنوان بنے گا. کہنے لگے یہ کیسے بات کرے گا؟ یہ تو ابھی گود کا بچہ ہے. جیسے ہی انہوں نے انہیں اپنے بچوں جیسا جانا، فوراً حضرت عیسیٰ بولے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. دقت والا مجمع ہے، جملہ سنیے، سب سے بڑا اعزاز نبی ہونا نہیں ہے، ورنہ کہہ دے کہ وجعلنی نبیا، پہلے کہتے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، مگر نہیں کہا کہ پہلے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، نہیں کہا کہ مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، پہلے کہا مجھے اللہ نے اپنا بندہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. بندگی زیادہ بڑی معراج ہے. عزیزان گرامی، ہم بھی اپنے نبی کو پہلے عبد ہو کہتے ہیں پھر رسول ہو کہتے ہیں. پہلے ہم اپنے نبی کی بندگی کا اعلان اور اقرار کرتے ہیں، پھر ہم نبی کی رسالت کا انکار کرتے ہیں. بندگی میں اور رسالت میں موٹا فرق یہ ہے کہ جب یہاں سے وہاں کا سفر ہو تو اسے بندگی کہا جاتا ہے, اور جب وہاں سے یہاں کا سفر ہو تو اسے رسالت کہا جاتا ہے. اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے, میں تو ان لوگوں کی عقلوں پر ماتم کر رہا ہوں جو حضرت عیسیٰ کو تو ماں کی گود میں نبی مانتے ہیں, اور عیسیٰ جس کے پوتے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور سلوات نبی کی ذات پہ دیا. حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا, میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کا بندہ یہ اس کا انکار عیسائی نہیں کر رہے, تو پھر کیا مطلب ہے بندہ؟ آپ تو اور معبود کیا برابر ہوتے ہیں؟ سجدہ کرنے والا اور مسجود برابر ہوتے ہیں, ساجد اور مسجود کیا برابر ہوتے ہیں؟ پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ یہ ان کا بیٹا ہے؟ اب ذرا دلیل سنیے. اللہ اکبر. سورہ مبارکہ جو حروف ایک مرتبہ جیسے ہی انہوں نے یہ دلیل دی تو اب نبی مکرم کا جواب سنیے, بڑا حسین منظر ہے. فوراً سرکار نے جواب دیا, ان کانا لرحمان ولد, اگر رحمان کے لیے اللہ کے لیے کوئی ولد ہوتا, فانا اول العابدین, تو میں عیسیٰ سے بھی پہلے کا بندہ ہوں. سلوات پڑھے محمد و آل محمد. میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں. بندگی کا تعلق نبی کا اللہ کے ساتھ کب کا ہے یہ ہمیں بیان کر رہا ہے, ہمارے بس کی بات نہیں ہے. کب کا ہے؟ کب, جب, تب, یہ ہماری زبان میں الفاظ وہاں آتے ہیں جہاں وقت پہلے طے پا جائے. یہ اس وقت کی ہستیاں ہیں جب بھی وقت بنا ہی نہیں تھا. وقت کی خلقت بعد میں ہے, ان کی خلقت پہلے کی ہے, لہذا ان کے بارے میں اوقات کو طے کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. ہمارے اندر یہ طاقت توانائی نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں اوقات کو طے کریں. بس انہوں نے اتنا کہہ دیا کہ اجعلونا مخلوقین کونوا ما شئتم, تم ہمیں مخلوق مانو پھر جو چاہو بولو. سلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. چاہوں گا عزیزان گرامی, حضرت نبی مکرم نے, اب علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس آیہ کریمہ کی تفسیر میں جو علمی رنگ بکھیرے ہیں, علمی رنگ عطا کیے ہیں, ان میں ایک آدھ کی طرف توجہ آپ کی چاہوں گا. عبد کے جو سرکار نے فرمایا نا کہ اگر انکان الرحمان ولد, اگر رحمان کے لیے ولد ہوتا, فانا اول العابدین, تو میں سب سے پہلا اللہ کا بندہ ہوں. عبد عربی زبان میں, پہلے تو یہ ذہن میں رہے کہ عبد کی دو قسمیں, پھر مجھے تسلی دیجئے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. عبد کی دو قسمیں ہیں, ایک عبد اطاعت اور ایک عبد عبادت. دیکھیے, بہت بڑا نام تھا علامہ عبد العلی, علامہ عبد الحسین جی, ایران عراق میں, اور یہاں بھی میں نے ایک آدھ نام دیکھے, عبد الرضا. میں جنت البقیع میں آئمہ بقیع کو سلام کر رہا تھا اور توفیق حاصل تھی کہ جس کتاب سے میں زیارت نامہ پڑھ رہا تھا وہ ہماری ہی ترتیب دی ہوئی تھی. مجھ سے ایک متبع نے آ کر وہ کتاب چھینی اور کہنے لگا, یہ کسی شیعہ سے لے کر آیا, تم شیعہ ہو, اس میں شرک بنا ہوا ہے. میں نے کہا جی کیا ہے؟ تو اس نے وہی صفحہ کھولا جو آئمہ بقیع کی زیارت نامے کا تھا. اس کے آغاز میں معصوم امام نے آئمہ بقیع کو جو سلام کیا ہے, امام علی نقی سے منقول ہے, جو سلام کیا ہے اس کے اندر پہلا جملہ یہ ہے کہ انا عبدکم وابن عبادکم وابن آبائکم وعبدن انا عبدن انا عبدکم وآبائکم. توجہ چاہوں گا, انا عبدو عبدکم وآبائکم, میں آپ کا بندہ ہوں اور آپ کے آبا و اجداد کا بندہ ہوں. کے آبا و اجداد کا بندہ ہوں. تو اس نے کہا بندہ تو اللہ کا ہونا چاہیے, عبداللہ ہونا چاہیے. یہ شرک کرتے ہیں شیعہ حضرات کہ آئمہ اہل بیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کے بندے ہیں. تو میں نے کہا حضور حضرت بلال حبشی کس کے عبد تھے؟ کہہ رہے ہیں ابوذر غفاری کے. میں نے کہا کہ وہ شرک کر رہے تھے یا ماذا اللہ حضرت ابوذر غفاری شرک کر رہے تھے؟ تو میں نے کہا آپ کے فقہی کتابوں میں عبد و ایما کی بحث ہے یا نہیں, غلاموں اور کنیزوں کی بحث ہے یا نہیں, غلام کو عبد کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ تو وہاں غلام کو عبد کہتے ہیں تو آپ کے ہاں شرک ہو رہا تھا؟ نبی کے زمانے میں بھی صحابہ کرام کے عبد تھے یا نہیں؟ کہنے لگے نہیں, وہ تو انہوں نے خریدا تھا انہیں. میں نے کہا ہم اپنے آپ کو بیچے آئے. تو یہ تو کم سے کم طے ہو گیا کہ لفظ عبد صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے.
اگر کسی کو اس جملے پر کوئی خلش ہو اور کوئی
اٹکل اور کوئی رکاوٹ ہو تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں. عزیز آنے گرامی, اللہ نے جب بھی خود کو منوایا, دقت چاہوں گا, اللہ نے جب بھی خود کو منوایا تو کہا قل ہو اللہ احد, تم کہو وہ اللہ احد ہے. تو خود کیوں نہیں کہتا تو احد ہے؟ تو نے خود کیوں نہیں کہا کہ میں احد ہوں؟ کیوں نبی سے کہلوا رہا ہے کہہ دو میں احد ہوں؟ یہی تو بتانا چاہتا ہے, میں وہ اللہ بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں جو مصطفیٰ کے بغیر مانا جائے. سرکار دو جہاں کا عیسائیوں کے ساتھ کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, اللہ کے بندے ہیں. رنگ الہی بھی دیکھیے, ارادہ پروردگار بھی دیکھیے, حکمت الہیہ بھی دیکھیے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس نبی کے فضائل کو اللہ نے بیان کیا ہے وہ حضرت عیسیٰ ہے. یہ مریضوں کو شفا دیتے ہیں, یہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں جی, یہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں, یہ گودی کے اندر بات کرتے ہیں, یہ ایک دل کے ابھی ہیں تو بات کر رہے ہیں. وہ سارے کمالات حضرت عیسیٰ کے, سب سے زیادہ حضرت عیسیٰ, حضرت مریم, ان کے بارے میں قرآن میں آیات ہیں جی. اور ساری آیات مردوں کو زندہ کرنے والا, کوڑ اور برس کے مریضوں کو شفا دینے والا, تئی العرض کا حامل, ایک لمحے میں یہاں سے دنیا کے اس کونے میں چلا جائے, سارے کمالات جس نبی کے اللہ نے کثرت کے ساتھ بیان کیے, اس نبی سے آخر میں ایک بات کروا دی, اور بات یہ کروائی کہ مبشرن برسولن یاتی من بعدی اسمہ احمد, میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے, اس کا نام احمد ہے. یہ سارے کمالات ایک جگہ, اور حضرت عیسیٰ کا یہ کہنا کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں. اچھا پھر مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے, حضرت عیسیٰ کے زمانے میں یہ رسول تھے؟ تم تو 40 سال کے بعد نبی مان رہے ہو. یہ حضرت عیسیٰ کب کہہ رہے ہیں 2000 سال پہلے کہ یہ رسول کی بشارت دے رہا ہوں؟ مجھے ایک جملہ کہنے دیجیے, ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے, تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی. بشارت اپنے سے بڑی چیز کے بارے میں, اہم چیز کے بارے میں دی جاتی ہے, اور محمد نہیں کہا, احمد کہا. اس لیے کہ سرکار فرماتے ہیں سمیا فی السماء احمدا وفی الارضین محمد, مجھے آسمانوں میں احمد کے نام سے پکارا جاتا ہے اور زمین میں میرا نام محمد ہے. تو حضرت عیسیٰ تو آسمان والے رسول کو جانتے تھے نا, تبھی تو احمد کہہ کر پکارا. میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہے. اچھا بعد کیا فوراً بعد آ گئے؟ تھکے تو نہیں ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ کے فوراً بعد ہمارے رسول آ گئے, تو حضرت عیسیٰ تو فرما رہے کہ میرے بعد آنے والا ہے. شاید کوئی منزل بیان اہمیت کی حامل ہو, کیا فرمایا؟ میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں جن کی میں بشارت دے رہا ہوں. تو رحلت حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے, مگر حضرت عیسیٰ کے اٹھ جانے کے بعد, حضرت عیسیٰ کی غیبت میں جانے کے بعد, حضرت عیسیٰ کی غیبت میں جانے کے بعد کیا نبی آ گئے؟ یہ جو حضرت عیسیٰ کے غائب اور غیبت میں جانے کے بعد اور ہمارے نبی کے آنے کے بعد تو سینکڑوں سالوں کا فاصلہ ہے, تو کیا کریں گے آپ ان دنوں میں؟ عزیز آنے گرامی, مجھ سے کسی نے پوچھا کہ اگر حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ ایک لفظ میں کچھ کہنا چاہیں تو کہیں, ایک گھنٹے کی تقریر کا وقت نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے اور پھر مہمان خصوصی کے پاس ٹائم 5 منٹ کا رہ جاتا ہے, سب نے خوب اچھی طرح باتیں کر لی, جس کو بلایا تھا اہم تقریر کے لیے اس کے پاس 2 منٹ کا ٹائم رہ گیا. کہنے لگے جی ٹائم بہت کم ہے, 5 منٹ میں حضرت ابو طالب کی عظمت بیان کیجیے. تو میں طالب علم ضرور ہوں, اس کا احساس بھی ہے, اپنے کم علمی کا اعتراف بھی ہے, مگر میں نے ایک سیمینار میں ایک جملہ کہہ کر اپنی جگہ لے لی تھی اور وہ جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. جملہ یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کے باب میں اگر مختصر ترین بات کوئی کرنی ہے تو ابو طالب طالب کے لیے یہ کریں گے, کہیں گے کہ ابو طالب اسے کہتے ہیں جسے صفِ انبیاء میں ڈھونڈا جائے. کبھی پنڈی میں اور کبھی کراچی میں ایف آئی آر کٹوانے کی بات کرتے ہیں. اس ملک میں سب سے آسان کام ہی شاید ایف آئی آر کٹوانا ہے, اور سب روٹی کھاتے ہیں, سب گندم کھاتے ہیں, یہاں سب شیر پہ سب اشیر ہیں, یہ پاکستان ہے. یہ کہنا کہ مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل ماننا یہ انبیاء کی توہین ہے. میں اس اشرے کے اندر کچھ باتیں کروں گا آپ سے. مولا علی کو تمام انبیاء سے افضل ماننا یہ انبیاء کی توہین ہے. یہ تم نے سوچ لیا, جو تم سوچ رہے ہو کہ ہم پابند ہیں اس کے, کیسے توہین ہے, کیسے توہین ہے مولا علی کو انبیاء سے افضل ماننا, کہاں توہین ہے. حضرت عیسیٰ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو کیا پیچھے نماز پڑھنا حضرت عیسیٰ کی توہین ہے؟ آپ یہاں نیچے بیٹھے ہیں, میں اوپر بیٹھا ہوں, کیا آپ کی توہین ہو رہی ہے؟ میں یہاں بیٹھنے سے کوئی افضل ہو گیا ہوں؟ مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے, مجھے ایک صلاحیت دی گئی ہے, میں اس لیے اوپر بیٹھا ہوں, ورنہ میں افضل تو نہیں ہوں آپ سے. کل کی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ آپ افضل ہیں مجھ سے, اس لیے کہ حسین کا اقدار حسین کے ذاکر سے افضل ہے, اس لیے کہ رونے والا رونانے والے سے افضل ہے. دقت چاہوں گا تو اگر یہ بات کر دی جائے کہ یہ توہین انبیاء ہے, ناراض نہ ہوئیے گا, یہ جملہ کہہ رہا ہوں. آپ تو نہیں ہوں گے مگر جن کو مجھے اگر یہ کہنا کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہے, یہ توہین انبیاء ہے, تو پھر یہ توہین اہل بیت ہے کہ حضرت ابوبکر مولا علی سے افضل ہے.
قسم کھا کر ایک والد اور ایک ولد کی بھی قسم کھاتا ہوں.
دیکھ اچھا ہوں گا قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے، قرآن. میں ایک والد اور ایک ولد کی قسم کھاتا ہوں. کہنے لگے یہ والد سے مراد سرکار دو جہاں ہے، تو ولد کون ہے؟ جی جی جی. کہنے لگے یہ والد سرکار ہے، مگر سرکار کی تو پہلے قسم کھا لی. تو یہ میں اور آپ کا کلام ہمارا کلام تو ہے نہیں کہ ہم ٹھیک کر کر کے بدل بدل کے بیان کرتے رہے، پہلے والے سے بہتر کر لے، پھر دوسرا والا پہلے والے سے صحیح کر لے. یہ تو ہمارا کلام ہوتا ہے نا، ہم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں نا کہ آئندہ ایڈیشن میں ٹھیک کر لیں گے. آپ غلطیاں ضرور بتائیے گا. یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں شک کرنے والا اپنے اوپر شک کرے. یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. یہاں سرکار دو جہاں انت حلم بحاد الولد، نبی مکرم کے مکے کی اللہ نے قسم کھا کے کہا ایک والد اور ایک ولد کی قسم. تو اگر والد نبی کو مان لیا جائے تو پھر ولد کسے مانیں گے؟ اگر تم نے نبی کو بھی مانا تب بھی فضیلت اہل بیت کی ہے، اس لیے کہ اگر والد مصطفیٰ ہے تو ولد حسن ہے یا حسین ہے. لیکن یہاں والد سے مراد سرکار یا نہیں، ایک ایسا والد ہے جسے اپنے ولد پر فخر ہے. توجہ چاہوں گا، دقت چاہوں گا. ایک ایسا والد ہے تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلامی میں، جس والد کو اپنے ولد کے اوپر فخر ہے، اور وہ والد ابو طالب ہے، ولد علی ہے. قسم ہے مصطفیٰ تمہارے شہر کی، اور قسم ہے ابو طالب اور علی کی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. میں نے بہت آپ کو زحمت دی، مضمون آگے بڑھے گا. مناظرہ سرکار کا، مناظرہ سرکار کا عیسائیوں کے ساتھ اس عنوان پر تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. وہ لم یلد ولم یولد، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے وہ اللہ ہے. نہیں مانی بات، کٹ حجت ہی پر اتر آئے، تو پھر کیا کہا سرکار نے؟ ثم من ابتہل. اگر تم دلیل نہیں لا سکے، اگر تم نے دلیل نہیں دی، اگر پھر بھی ضد اور بحث کر رہے ہو، تو اللہ نے کہا ان سے کہہ دو، یا اگر ضد کر رہے تو ثم من ابتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے. تو مباہلے کا طریقہ کیا ہوگا؟ ان کا جو سربراہ تھا، میں گریز کر رہا ہوں، کل بات کروں گا، اس نے ان سے کہہ دیا تھا کہ اگر اپنی پوری قوم کو لے کر آئیں تو مباہلہ کر لینا، اور اگر اپنے گھر والوں کو لائیں تو خبردار. اس لیے کہ مباہلہ جان دینے، اپنے آپ کو قربان کرنے کا میدان ہے. ایک جیسے لڑے نا تو بچاؤ ممکن ہے. یعنی اگر انسان انسان پہ تلوار چلا رہا ہو تو جس کا جتنا زور ہوگا اتنا ہی جیتے گا. ممکن ہے ایک انسان دوسرے پہ، اور ایسا ہوتا ہے، ایک انسان دوسرے انسان پہ غالب آ جاتا ہے. یہاں معاملہ انسان کا انسان سے تو نہیں ہے، یہ کوئی مقابلہ اور مقاتلہ تو نہیں تھا کہ عیسائی لڑیں گے سرکار سے، سرکار لڑیں گے عیسائیوں سے، ایک ان کا مر جائے گا، ایک ادھر شہید ہو جائے گا. مسئلہ تو انسانوں کا انسانوں سے جھگڑے کا اور لڑائی کا تھا ہی نہیں، یہ تو مباہلہ ہے، یہ تو مسئلہ بندے کا اور اللہ کا ہے. اور بحث یہ ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کریں گے، اور لعنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی رزق اٹھ جائے گا، کوئی ہاتھ پیر ٹوٹ جائے گا. لعنت، اچھا میں یہاں ایک جملہ کہہ دوں، خبردار، لعنت سے چڑھنے والے لعنت کو سمجھے. لفظ لعنت قرآن میں ہے، اور ایک جگہ نہیں ہے، دسیوں آیتیں ہیں لعنت کی. اور خاص طور پر اس آیت کا تو کیا ہی کہنا کہ جس میں ارشاد ہوا وَيَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، جو حق آ جانے کے بعد، اللہ کی نشانیاں آ جانے کے بعد چھپاتے ہیں، انہیں بیان نہیں کرتے، اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. تو لعنت، کبھی بحث تفصیل سے ہوگی لعنت کے باب میں کیا کیا پیغامات قرآن مجید میں اللہ نے دیے. تو لعنت مباہلے میں کیا ہونا ہے؟ مباہلے میں ہونا ہے لعنت. کس پر؟ جھوٹے پر. برباد ہو کے رہ جائے گا. جوان آیا میرے پاس، میں شیعہ ہونا چاہتا ہوں ابھی پچھلے سال. میں نے کہا جی کیا مشکل ہے، ہمیں بھرتی نہیں کرنی. ہاں میرا اپنا انداز ہے بھائی، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. میں نے کہا مجھے بھرتی نہیں کرنی، جو پہلے شیعہ ہو گئے پہلے انہیں اور اچھا شیعہ کر لیں، یہی بڑا کارنامہ ہوگا. تو وہاں کیوں رہے ہو، کیا مطلب ہے؟ اور بہت سارے مطلبوں کے ساتھ آتے ہیں، میں ممبر کا آدھا میں نہیں بیان کر سکتا. تو میں نے کہا تمہارا مطلب کیا، کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میرا نام پوچھیں. میں نے کہا بتاؤ. کہا یزید نام ہے. میں نے کہا یزید تمہارے ابا نے نام رکھا؟ کہنے لگا یہی نام سبب بنائے کہ میں شیعہ ہو رہا ہوں، کیونکہ جتنا جہاں جاتا ہوں اور نام بتاتا ہوں لکھواتا ہوں تو سب مڑ کے دیکھتے ہی یزید آ گیا. تو میں مجبور ہو گیا یزید پر غور کرنے کے لیے، اور جب میں نے یزید پر غور کیا تو مجھے تو پورا شجرہ خبیثہ نکل آیا. بھائی سلوات پڑھے محمد و آل محمد. بھائی یہ نشتہ پاک کا ممبر ہے، میں عمومی خطیب ہوں، مجھے اجازت دیجئے کچھ باتیں کرنے کی. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو پھر اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلے گا. نام لیوا نہیں ہے ان کے کہ جن کو اللہ نے لعنت کی ہے، اور صلوات اور درود بھیجا جا رہا ہے ان پر کہ جنہوں نے اپنے آپ کو قربان کر دیا. چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے. آج مولا حسین کربلا پہنچ رہے ہیں، اور پہلے چل دیجئے حسین کے آنے سے، اس سے پہلے کہ حسین کا گھوڑا رکے کربلا چلیے. کربلا کی زمین سے خار چنے، کانٹے اٹھائیں، کنکریاں بینیں، پتھر صاف کریں، کہیں کوئی خار کوئی کانٹا سکینہ کو چبھ نہ جائے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. آپ آمادہ ہیں؟ امام حسین کربلا کی زمین پر پہنچنے والے ہیں. رستے میں میرے مولا نے ایک منزل پہ قیام کے درمیان کوفے کی طرف رخ کر کے کہا، علیک السلام یا اخی مسلم. اے میرے بھائی مسلم، تم پر بھی میرا سلام. جیسے ہی آواز سنی مولا عباس قریب آ گئے. مولا کیا میرا بھائی مسلم کوفے سے واپس آ گیا؟ فرمایا، عباس کوفے میں مسلم کو مارا جا رہا ہے. اے میرے عباس بھائی، کربا کوفے میں مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا کے قتل کیا جا رہا ہے. مجھے شہادت سے پہلے مسلم نے سلام کیا ہے. مولا حسین شہادت حضرت مسلم کی خبر دے رہے ہیں، ادھر عباس علمدار جلال حیدری کا شکار ہے. فرمایا، مولا جب آپ کو سلام کی آواز آ سکتی ہے تو آپ مجھے کوفہ بھیج بھی سکتے ہیں. میرا بھائی اکیلا ہے، میرا بھائی غریب ہے، اسے غربت میں مارا جا رہا ہے. کیا عباس ذرا یہاں اس فضا میں دیکھو. حضرت نے ایک منظر دکھایا مولا عباس کو. منظر یہ ہے کہ دارالعمارہ کی چھت پر حضرت مسلم کے سر کو قلم کیا جا رہا ہے، بدن مبارک کو چھت سے نیچے پھینکا جا رہا ہے. ایک مرتبہ دستہ شمشیر پر ہاتھ رکھ کے فرمایا، مولا میرا بھائی تنہا ہے. فرمایا، پار ذرا دارالعمارہ کے نیچے دیکھو. آپ جو دارالعمارہ کے نیچے دیکھا، کیا دیکھا؟ کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جو اپنے ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے. عباس میری ماں زہرا، مجھے تو چند جملے اور کہنے دیجئے. مولا کربلا کی زمین پر پہنچے ہیں، چلتا چلتا حسین کا گھوڑا رکا. یہ زلجنہ ہے معمولی سواری نہیں ہے، نبی نے اپنے حسین کو دی تھی. یہ نبی کے زمانے میں بھی جوان تھا، اور سن 61 ہجری میں 50 سال کے بعد بھی جوان ہے. اور اس کی جوانی کا سبب یہ ہے کہ نبی جس گھوڑے پر جس سواری پر بیٹھ جائے وہ بوڑھی نہیں ہوتی اور وہ بیمار نہیں پڑتی. یہ معجزہ ہے نبی کی سواریوں کا. یہ امام حسین کے پاس نبی کی سواری زلجنہ، اور یہ ایسا وفادار امام کی سواری ہے، امام اسے چابک نہیں مارتے تھے. فرماتے تھے رک جا یہ رک جاتا تھا، فرماتے تھے چل یہ چلتا تھا، امام فرماتے تھے میں اترنا چاہ رہا ہوں یہ گدرے ٹیک دیتا تھا. کربلا میں حسین کے گرنے کے بعد یہ چھوڑ کر نہیں گیا، یہ امام کے لاشے کے گرد شخص تھا، وہ عطا ہاتھ میں لیے ہوئے کانپتا ہوا آگے آیا اور آہستہ سے امام سے کہنے لگا حسین یہاں نہ رکو آگے چلے جاؤ. امام نے فرمایا میں نے آپ سے نام پوچھا اس کا نام بتاؤ. کہا حسین ہاگا کرب و بلا، یہ کرب و بلا ہے. امام نے فرمایا عباس یہی وہ زمین ہے جسے ہم ڈھونڈ رہے ہیں. عباس معلوم کرو یہ زمین کس کی ملکیت میں ہے. امام نے زمین خریدی، نہر کے کنارے خیمے لگے، اور جب رات آئی ہے نا، جب یہ رات آ رہی ہے، یہ جو رات آئی ہے، جب خیمے لگ گئے، قیام حسینی ہو گیا، تو رات کے پہر میں مولا تنہا بیابان میں نکلے. بہن زینب نے دیکھ لیا کہ بھائی تنہا جا رہے ہیں. کچھ فاصلے پر بی بی زینب چل رہی ہے، کیا دیکھا کہ ایک جگہ میرے مولا حسین نے بیٹھ کر دو رکعت نماز پڑھی، کچھ مناجات کی، پھر وہاں سے اٹھے. پھر جگہ ڈھونڈتے ہوئے جیسے کوئی جگہ ڈھونڈ رہے ہو، وہاں جا کر امام حسین نے دو رکعت نماز اور پڑھی، پھر وہاں سے اٹھے، پھر ایک اور جگہ ڈھونڈنے لگے، وہاں جا کر امام حسین نے پھر دو رکعت نماز پڑھی. پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک نشیبی جگہ میں گئے جہاں جا کر حسین نے مناجات کرنا شروع کی، اور پھر دنیا کی کے فانی ہونے پر، دنیا سے لا تعلقی پر، اور موت کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں مناجات کے جملے کہے. جناب زینب سے رہا نہیں گیا، جیسے ہی حسین مصلی سے اٹھے تو سامنے زینب کھڑی ہیں. بھائی مجھے بس اتنا بتا دو، وہ جگہ جو تم نے دو رکعت نماز پڑھی وہ کیا مطلب تھا، اور پھر دوسری دو رکعت نماز جو پڑھی اس کا کیا مطلب تھا؟ فرمایا زینب وہاں جو دو رکعت میں نے نماز پڑھی وہاں میرا علی اکبر ایڑیا رہ جائے گا. اے زینب جہاں یہ میں نے دو رکعت نماز پڑھی یہاں میرا قاسم پامال کیا جائے گا.
یا اللہ ہماری عبادت کو قبول فرما. اس موسم کی نامساعدگی کے باوجود ہمیں بھرپور عزاداری کی توفیق عطا فرما، حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہماری عاقبت بخیر فرما، ملک خدادات کو ترقی عطا فرما، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہماری فورسز خاص طور پر کراچی شہر کی بلدیہ کے کیا نام تھا وحید اکبر صاحب نے بہت تعاون کیا ہے، اور اسی طرح ناظم صاحب اور جیگر جنہوں نے ابھی کچھ مسائل تھے آپ سب کو نہیں پتا ہوتا، ذمہ داروں کو پتا ہوتا ہے کیا تعاون کیا ہے. یا اللہ جس جس نے جو خدمت کی ہے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، توفیقات خیر میں اضافے کے لیے بلند تر صلوات.